السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ناروے کی وزیراعظم ایرنا سولبرگ نے پیر کے روز بھارت کے سرکاری دورے کے دوران کہا ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان چاہیں تو ناروے کشمیر کے مسئلے پر دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن اور افغان تنازع کے سیاسی تصفیے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. افغان صدر اشرف غنی کے نمائندہ خصوصی عمر داؤد زئی پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پہنچ گئے ہیں. افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان تحریک اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا ایک اور دور بدھ سے قطر میں شروع ہو رہا ہے. امریکی کاروباری حکومت کی جزوی بندش تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے. ایسے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میکسیکو کے ساتھ جنوبی سرحد کو انسانی اور قومی سیکیورٹی کے بحران کے طور پر پیش کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے، تاکہ قانون سازوں کے ساتھ سرحدی دیوار کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے مدد حاصل کی جا سکے. بیجنگ میں امریکہ اور چین کے درمیان 2 روزہ تجارتی مذاکرات آج یعنی منگل کو شروع ہو گئے ہیں، اور امریکہ نے شام سے اپنی فورسز نکالنے کا ایک منصوبہ ترتیب دے دیا ہے. شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان غیر اعلانیہ دورے پر چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچ گئے ہیں. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو مشرق وسطی کے اپنے کے ایک ہفتے کے دورے میں اردن کے دارالحکومت عمان پہنچے ہیں. یہ تھیں وہ شہ سرخیاں جو ابھی ہم جن کی تفصیل فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اور ابھی چند لمحے بعد تفصیل ہوگی. ناروے کی وزیراعظم ایرنا سولبرگ نے پیر کے روز بھارت کے سرکاری دورے میں کہا ہے کہ اگر بھارت اور پاکستان چاہیں تو ناروے کشمیر کے مسئلے پر دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. ناروے کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی سے صحت اور تعلیم جیسے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری میں کمی واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں ملک دفاع پر بھاری رقوم خرچ کر رہے ہیں. ناروے نے گزشتہ چند برسوں کے دوران متعدد عالمی تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، جن میں فلسطین اور سری لنکا میں جاری تنازعات بھی شامل ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن اور افغان تنازع کے سیاسی تصفیے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. وزیراعظم نے یہ بات ترک ٹی وی چینل TRT ورلڈ کو پیر کے روز ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہی. انٹرویو میں عمران خان نے امریکہ، چین اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور اپنی حکومت کو درپیش اقتصادی مشکلات کے بارے میں بھی بات کی. افغان صدر اشرف غنی کے نمائندہ خصوصی عمر داؤد زئی پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پہنچ گئے ہیں. پاکستان آمد پر ان کی ملاقات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہوئی ہے، جس میں افغان مفاہمتی عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے. افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان تحریک اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا ایک اور دور بدھ سے قطر میں شروع ہو رہا ہے. طالبان کے ایک سینئر رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ مذاکرات کا فیصلہ دونوں فریقین نے باہمی مشاورت سے کیا ہے، جو 2 روز جاری رہیں گے. امریکی کاروباری حکومت کی جزوی بندش تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے. ایسے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں، تاکہ میکسیکو کے ساتھ امریکی جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے اپنے مقصد کو پورا کر سکیں. صدر کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا واقعی ایسی کوئی ایمرجنسی ہے، اور اس کے لیے رقم کہاں سے آئے گی. کانگریس دونوں ایوانوں کی منظوری سے صدر کے اس حکم کو منسوخ کر سکتی ہے، لیکن چونکہ سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت ہے، اس لیے اس کی منظوری میں دشواری ہوگی. ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میکسیکو کے ساتھ جنوبی سرحد کو انسانی اور قومی سیکیورٹی کے بحران کے طور پر پیش کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے تاکہ قانون سازوں کے ساتھ سرحدی دیوار کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے مدد حاصل کی جا سکے۔ ٹرمپ جمعرات کے روز سرحد کا دورہ کرنے سے پہلے آج منگل کے روز ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی تقریر سے پہلے نائب صدر مائک پینس نے پیر کے روز اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے زور دیا کہ سرحد پر حقیقتاً ایک بحران ہے، اور ڈیموکریٹس پر الزام لگایا کہ وہ کاروباری حکومت کھولنے کے لیے مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس اور امیگریشن کے وکلاء کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا اس مسئلے پر موقف درست نہیں ہے اور وہ سرحد پر دیوار کے تنازع کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بیجنگ میں امریکہ اور چین کے درمیان دو روزہ تجارتی مذاکرات آج یعنی منگل کو شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی وزیر تجارت ولبر راس اپنے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات کی کامیابی کے سلسلے میں خاصے پر امید ہیں۔ امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک سی این بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، امریکی وزیر تجارت ولبر راس کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں اس بات کا روشن امکان ہے کہ ہم کسی معقول سمجھوتے تک پہنچ جائیں گے، ایسا سمجھوتا جو ہم دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ ہم ان چیزوں پر پہلے توجہ دیں گے جو فوری نوعیت کی ہیں اور آسانی حل سے حل ہو سکتی ہیں، مثال کے طور پر سویابین یا ایل این جی۔ اس کے بعد ہم بنیادی اصلاحات پر بات کریں گے۔ امریکہ نے شام سے اپنی فورسز نکالنے کا ایک منصوبہ ترتیب دے دیا ہے۔ پیر کے روز پینٹاگون کے ترجمان کمانڈر شان رابرٹس نے کہا کہ اب انخلا پر عمل ہو رہا ہے، اس کا طریقہ کار حالات کی بنیاد پر ہے اور انخلا کا تعلق کسی خاص وقت سے نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2000 امریکی فوجی انخلا کے پروگرام کا حصہ ہیں جو داعش کے خلاف جنگ میں شریک تھے۔ رابرٹسن کا کہنا تھا کہ پینٹاگون اس کے بارے میں سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے کسی مخصوص چیز پر بات نہیں کرے گا، لیکن موسم سمیت بہت سے عوامل اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ فوجی کتنی جلد اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان غیر اعلانیہ دورے پر چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچے ہیں، جہاں وہ امکان ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ چین اور شمالی کوریا کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے دورے کی تصدیق کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کم جونگ ان پیر کی شام بذریعہ ٹرین چین کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ منگل کے صبح بیجنگ کے مرکزی ریلوے اسٹیشن سے سخت سیکیورٹی میں گاڑیوں کا ایک قافلہ نکلتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بارے میں گمان ہے کہ وہ شمالی کوریا کا وفد تھا۔ اور امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو مشرق وسطی کے اپنے ایک ہفتے کے دورے میں اردن کے دارالحکومت عمان پہنچے ہیں، جہاں وہ ایران اور داعش کے مسئلے پر بات چیت کریں گے۔ پومپیو نے اپنی پہلی منزل اردن پہنچنے سے پہلے کہا کہ وہ واضح اور صاف پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امریکہ اس علاقے میں دہشت گرد گروپ داعش کو شکست دینے اور بقول ان کے ایران کی عدم استحکام کی کارروائیوں کے مقابلے کے اپنے عہد پر قائم ہے۔ پومپیو اس دورے میں مصر، بحرین، متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب، عمان اور کویت بھی جائیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ان میں سے بیشتر خبروں کی تفصیلی رپورٹ سب سے کچھ دیر کے بعد آپ کے لیے پیش کی جائے گی، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن اور افغان تنازع کے سیاسی تصفیے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بات ترک ٹی وی چینل ٹی آر ٹی ورلڈ کو پیر کے روز ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہے ہیں محمد جلیل اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن اور افغان تنازع کے سیاسی تصفیے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وزیر اعظم نے یہ بات ترک ٹی وی چینل ٹی آر ٹی ورلڈ کو پیر کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ انٹرویو میں عمران خان نے امریکہ، چین اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور اپنی حکومت کو درپیش اقتصادی مشکلات کے بارے میں بھی بات کی۔ افغانستان کے معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ جنگ افغان مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ان کے بقول یہ بات خوش آئند ہے کہ اب ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، لیکن ان کے بقول پاکستان اب کسی اور کی جنگ نہیں لڑے گا بلکہ امن میں اتحادی بنے گا۔
So the only thing Pakistan should do now is what I have advocated for a long time. There is no military solution in Afghanistan.
عمران خان نے کہا کہ پاکستان افغان تنازع کے سیاسی تصفیے کے لیے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر طالبان کو امریکہ اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کے مخصوص تجارتی تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے جب انٹرویو میں وزیراعظم پاکستان سے پوچھا گیا کہ کیا پاکستان چین کی طرف سے ویگر مسلمانوں کو کیمپوں میں رکھنے کے معاملے پر تنقید نہیں کرے گا، تو عمران خان نے کہا کہ انہیں اس معاملے کا علم نہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو درپیش مشکلات میں چین نے آگے بڑھ کر پاکستان کی مدد کی ہے، لیکن ان کے بقول وہ ان سب کی تفصیل نہیں بتا سکتے۔ تاہم جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر ویگر مسلمانوں کے ساتھ چین میں مبینہ سلوک جاری رہتا ہے تو کیا وہ چین پر تنقید کریں گے، تو انہوں نے کہا
If it is, I would deal with it in a different way with the Chinese. I would approach them and speak to them confidentially. I would never talk about it in public because that's how they are.
عمران خان نے کہا کہ اگر اس بات کی کبھی ضرورت پیش آئی تو وہ چین کے ساتھ یہ معاملہ مختلف انداز میں اٹھائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ وہ اس پر کھلے عام بات نہیں کریں گے، کیونکہ چینی بھی کھلے عام بات نہیں کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ الزام عائد کرتی ہیں کہ چین کے خود مختار مغربی علاقے سنکھیانگ میں آباد ویگر نسل کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو تعلیم و تربیت کے نام پر چین کی حکومت کی جانب سے قائم کردہ کیمپوں اور مراکز میں حراست میں رکھا جاتا ہے۔ چین اس الزام کی تردید کرتا آیا ہے۔ ترک ٹی وی کے ساتھ انٹرویو کے دوران پاک بھارت تعلقات سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ پاکستان بھارت کے وزیراعظم کو یہ باور کرا چکا ہے کہ اگر بھارت امن کی جانب ایک قدم اٹھائے گا تو پاکستان دو قدم اٹھائے گا۔ عمران خان کے بقول بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بھارت متعدد بار پاکستان کی مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر چکا ہے، اور ان کے بقول اس کی وجہ بھارت میں رواں سال اپریل میں ہونے والے عام انتخابات ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان صدر اشرف غنی کے نمائندے خصوصی عمر داؤد زئی پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستان آمر پر ان کی ملاقات وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ہوئی ہے، جس میں افغان مفاہمتی عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
افغان صدر اشرف غنی کے نمائندہ خصوصی عمر داؤد زئی 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ عمر داؤد زئی نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اس ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر عمر داؤد زئی نے کہا کہ افغانستان کے دیرینہ اور سنگین مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے پوری تندہی کے ساتھ مسئلہ افغانستان کے سیاسی، دیرپا اور پرامن حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور انہی کاوشوں کی بدولت آج دنیا ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ تجزیہ کار طاہر خان کہتے ہیں کہ پاکستان نے مفاہمتی عمل کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کیا ہے، لیکن افغان حکومت کی خواہش ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے لیے پاکستان کردار ادا کرے۔
پاکستان کا موقف ہے کہ طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بٹھانا وہ مشترکہ ذمہ داری ہے، اور پھر ان لوگوں ان ممالک کی ہے جن کے طالبان کے سیاسی دفتر سے رابطے ہیں، اور میری نظر میں یہ درست سوچ ہے کہ پاکستان اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسری ویسے بھی یہ پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہی نہیں ہے، پاکستان کی ذمہ داری سہولت کار کی ہے۔
افغان نمائندہ خصوصی کا دورہ اس اہم وقت پر ہو رہا ہے جب طالبان نے سعودی عرب میں مذاکرات سے انکار کیا، اور قطر میں مذاکراتی عمل کل سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ قطر میں ہونے والے مذاکرات میں طالبان کے مطابق افغان حکومت اور کسی دوسرے ملک کے نمائندے شریک نہیں ہوں گے۔ طالبان کے مطابق اس بار وہ صرف امریکی حکام سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مذاکرات میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا، قیدیوں کے تبادلے اور طالبان رہنماؤں کی نقل و حرکت پر عائد پابندیاں اٹھانے کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ تجزیہ کار طاہر خان کہتے ہیں کہ قطر میں ہونے والے مذاکرات میں افغان مسئلے کے حل کے لیے اہم امور زیر غور آئیں گے۔
طالبان چاہتے ہیں کہ ان کے قیدی رہا ہوں۔ طالبان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کا جو دفتر 2013 میں کھلا تھا بعد میں بند ہو گیا، اس دفتر کو دوبارہ کھولا جائے تاکہ وہاں سے وہ باضابطہ کا اپنی وہ جو سرگرمیاں ہیں اس کو باضابطہ کرے. تیسرا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو لیڈرز ہیں ان پہ جو پابندیاں ہیں سلامتی کونسل کی ان کو ہٹائی جائے تاکہ وہ بھی اسی پروسیس میں اسی عمل میں مستقبل میں شامل ہو.
افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا حالیہ دور سعودی عرب میں ہونا تھا، لیکن سعودی حکومت کی جانب سے افغان حکومت کو بھی مذاکرات میں شریک کرنے پر اصرار کے بعد طالبان نے مجوزہ مذاکرات منسوخ کر دیے تھے. طالبان کی خواہش پر مذاکرات کا حالیہ دور قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کرنے کی اطلاعات ہیں، جہاں طالبان کا سیاسی دفتر بھی قائم ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
ناروے کی وزیراعظم ارنا سالبرگ نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، بلکہ اسے بھارت اور پاکستان کو بات چیت کے ذریعے اور پرامن ذرائع اختیار کر کے حل کرنا ہوگا. ارنا سالبرگ نے، جو بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، نئی دہلی میں کہا کہ ان کا ملک کشمیر کے معاملے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی بھی صرف ان دونوں ملکوں کے کہنے پر ہی کر سکتا ہے. سری نگر سے یوسف جمیل نے یہ تفصیل ہمیں بتائی ہے.
ناروے کی وزیر اعظم ارنا سالبرگ نے نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ایسے کئی امور پر تفصیلی بات چیت کی ہے جن کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان کثیر جہتی شراکت داری کو توسیع دینا ہے. بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کے مطابق اس ملاقات نے دونوں ملکوں کے تعلق کو ایک نئی طاقت اور رفتار بخشی ہے. ارنا سالبرگ پیر کی رات بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر نئی دہلی پہنچی تھیں. ان کے ساتھ ناروے کا ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی بھارت آیا ہوا ہے. ناروے کی وزیر اعظم نے منگل کو بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور جیسا کہ وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا، دونوں لیڈروں کے درمیان تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو بڑھاوا دینے کے لیے اچھا تبادلہ خیالات ہوا. دورے کے آغاز پر ناروے کی وزیر اعظم نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے مسئلے کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتی ہیں کہ فوجی حل دائمی امن کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا، ان کے الفاظ، ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتی کہ فوجی حل مسائل کو سلجھاتے ہیں. میں پرامن حل میں یقین رکھتی ہوں، ایسا حل جس میں خواتین اور نوجوانوں کی مرضی بھی شامل ہو. انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کب شروع ہونی چاہیے، اس کے لیے دونوں ملکوں کو وقت نکالنا ہوگا. ناروے کی وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اگر بھارت اور پاکستان اس کے حق میں ہیں تو صرف اسی صورت میں ان کا ملک کشمیر کے معاملے میں ان کے درمیان ثالثی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوسلو کی طرف سے کشمیر کے قضیے پر مداخلت کی پیشکش اسی صورت میں کی جا سکتی ہے جب دونوں فریق یعنی بھارت اور پاکستان ایسا چاہتے ہوں.
If there is an interest from the partners, we will try to use the mechanisms that we know. We've been working quite a lot in different countries.
ارنا سالبرگ کے پیش رو کیل مینگے بونڈوک نے چند ہفتے پہلے بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقوں اور نئی دہلی اور اسلام آباد کا دورہ کرنے کے بعد امید ظاہر کی تھی کہ بھارت میں اس سال ہونے والے عام انتخابات کے بعد اس کے اور پاکستان کے درمیان کشمیر کے تصفیہ طلب معاملے پر بات چیت ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کشمیر کے پائیدار اور پرامن حل کے لیے تینوں فریقوں یعنی بھارت، پاکستان اور کشمیری عوام کے درمیان مکالمے کا ہونا ناگزیر ہے. اس بارے میں ارنا سالبرگ سے جب استفسار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے پیش رو کا نجی دورہ تھا جس کا اوسلو کی موجودہ حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
امریکہ کے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کئی ہفتوں سے امریکی عوام کو یہ باور کرا رہی ہے کہ میکسیکو کے ساتھ ملنے والی جنوبی سرحد امریکہ کے لیے نہ صرف سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے بلکہ انسانی بحران بھی پیدا کر رہی ہے، اور اس کو روکنے کے سرحد پر دیوار کی تعمیر ضروری ہے جس کے لیے اضافی فنڈز درکار ہیں، جبکہ ڈیموکریٹ اکثریت والی کانگریس یہ فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی.
آج منگل کی رات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کریں گے. توقع ہے کہ وہ میکسیکو سرحد پر دیوار کی تعمیر کے اپنے مجوزہ منصوبے کی اہمیت اور سنگینی سے عوام کو آگاہ کریں گے. جمعرات کو وہ جنوبی سرحد کا بھی دورہ کریں گے. ٹرمپ انتظامیہ اور حزب مخالف ڈیموکریٹس کے درمیان اس مسئلے پر تنازع کو جاری ہوئے 2 ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. پیر کے روز ڈیموکریٹ لیڈر سینیٹر چک شومر نے نیو یارک میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کانگریس صدر ٹرمپ کے اس مطالبے کے آگے گھٹنے ٹیک دے تو یہ تباہ کن بات ہوگی.
This is not the way to govern, to pound your fist on the table and cause damage to millions of people unless I get my way.
حکمرانی کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ میز پر گھوسا ماریں اور یہ کہیں کہ اگر میری بات نہ مانی گئی تو لاکھوں افراد کی زندگیوں کو نقصان پہنچاؤں گا. آئین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا. انتخابات کے اپنے نتائج ہوتے ہیں. صدر ٹرمپ اس وقت دیوار کی تعمیر کی منظوری حاصل نہ کر سکے جب ایوان اور سینٹ میں ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کی اکثریت تھی، کیونکہ ان کے اراکین سمجھتے تھے کہ یہ کوئی معقول منصوبہ نہیں ہے. اب جبکہ ایوان نمائندگان میں وہ اکثریت کھو بیٹھے ہیں تو کاروبار حکومت بند کر دیا گیا ہے. دو ہفتوں سے ڈیموکریٹس اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے ہیں. اس وقت مرکزی امریکی حکومت کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ کام نہیں کر رہا ہے. یہ بندش 22 دسمبر سے جاری ہے. تقریباً 800,000 وفاقی ملازمین یا تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں یا بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ مذاکرات کے لیے چین کے 4 روزہ دورے پر ہیں. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
ایک خصوصی ٹرین مسٹر کم اور ان کی اہلیہ رائے سول جو اور متعدد سینئر عہدیداروں کو لے کر منگل کی صبح بیجنگ پہنچی. شمالی کوریا کی سرکاری کورین سینٹرل نیوز ایجنسی نے کہا ہے کہ کم صدر زی کی دعوت پر چینی دارالحکومت پہنچے ہیں. یہ گزشتہ سال سے کم یانگ اون کا شمالی کوریا کے اہم سفارتی اور اقتصادی اتحادی ملک کا چوتھا دورہ ہے. اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مسٹر کم کے ساتھ دوسرے سربراہی اجلاس کے انعقاد سے متعلق مذاکرات جاری ہیں.
It will be announced probably not in the not too distant future. They have made it very clear. In fact, they've actually said to
ہم سربراہی اجلاس کے لیے کسی مقام کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. اس کے اعلان میں غالباً اب بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. در حقیقت انہوں نے یہ واضح کر لیا ہے. انہوں نے میڈیا سے اصل میں یہ کہا ہے کہ وہ ملاقات کرنا چاہیں گے اور وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. لیکن پابندیاں پوری طاقت سے نافذ رہیں گی اور وہ اس وقت تک نافذ رہیں گی جب تک کوئی بہت مثبت ثبوت سامنے نہیں آ جاتا. مسٹر کم نے حال ہی میں کہا تھا کہ وہ مسٹر ٹرمپ کے ساتھ ایک اور بالمشافہ ملاقات کرنا چاہیں گے، لیکن انہوں نے انتباہ کیا ہے کہ اگر واشنگٹن نے کوئی مطابقتی اقدامات نہ کیے تو ان کا ملک کوئی دوسرا راستہ اپنا سکتا ہے. مسٹر کم نے واشنگٹن کی جانب سے دباؤ کے حربوں پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے مناگزینوں کے ادارے کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ 18 سالہ لڑکی تھائی لینڈ سے فرار ہو گئی اور وہاں بینکاک ایئرپورٹ کے ہوٹل کے کمرے میں خود کو قید کر لیا. یہ لڑکی رفاہ محمد القانون ہفتے کو دیر گئے کویت میں اپنے خاندان والوں سے بھاگ کر ایک پرواز کے ذریعے بینکاک پہنچی تھی، اور اس کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ واپس گئی تو خاندان والے اسے مار ڈالیں گے. لڑکی کے والد اور بھائی تھائی لینڈ پہنچنے والے ہیں. لڑکی کو جو گھر واپس نہیں بھیجا جائے گا جہاں جانے پر وہ خوف زدہ ہے، اس کے بجائے اسے موقع فراہم کیا جائے گا کہ وہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے میں پناہ کی درخواست دے سکے. گزشتہ دنوں شام میں کئی دیگر ملکوں سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں کو حراست میں لیا گیا ہے. اس بارے میں نفیسہ ہود بھائی کی ایک رپورٹ.
اس وقت شام میں داعش میں شامل جو غیر ملکی جنگجو پکڑے گئے ہیں ان میں پاکستانی نجات بھی شامل ہیں. امریکہ سے فوجی امداد لینے والے سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ یہ جنگجو 30 دسمبر کو اس وقت گرفتار ہوئے جب وہ شام میں عام شہریوں پر حملے کی تیاری کر رہے تھے. برسلز میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی کا کہنا ہے کہ جب پاکستانی نجات جنگجوؤں کے بارے میں خبر آتی ہے تو دراصل اس کا مطلب کیا ہے؟
جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فورن فائٹر، وہ دو امریکی یا آئرش مین یا پاکستانی، تو وہ بیسیکلی نیشنلٹیز کے حساب سے بتاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ تاریکین وطن ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ یورپین نسل سے نہیں ہوتا بلکہ تاریکین وطن سے ہوتا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ اب یورپ کی عدالتوں نے سختی کر دی ہے، جس کی وجہ سے شام میں داعش میں شامل خلافت کا خواب دیکھنے والے جنگجو یورپ واپس آ رہے ہیں،
کیونکہ بہت بڑی تعداد میں شام گئے تھے لوگ اور لڑے وہاں پر، پھر وہ واپس آئے اس میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ مایوس ہو کر لوٹنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور یہاں پر عدالت نے ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک پورے خاندان کو، جن میں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں، ان کو واپس لانے کا حکم دیا ہے جو کہ کرد کیمپوں میں موجود ہیں۔
یہ تھے یورپ میں سینئر صحافی خالد فاروقی۔ دوسری طرف نیو یارک میں سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف کہتی ہیں کہ ترقی پذیر ممالک سے آنے والوں کے ساتھ یورپ کے باشندوں کا سلوک ان میں احساس محرومی پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔
انگریز جو ہیں وہ ان کو اپنا سپیریورٹی تو ہمیشہ سے دکھانا ہے، دنیا کو انہوں نے رول کیا ہے ساری جگہ، تو ان کی رسپیکٹ بالکل بھی نہیں ملی۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا، ان لوگوں کو جو پاکستانی اور جو کامن ویلتھ میں انوالو تھے وہ وہاں گئے ہیں، تو انہوں نے جا کے یہ ہیٹریٹ ڈیولپ کر لی۔ وہ انٹیگریٹ ہونے کی تو بات ہی الگ ہے، وہ بالکل ہی سیگریگیٹ اور بھی کر لیا اپنے آپ کو۔ اب کئی نسلیں بن گئی ہیں جب سے وہ کامن ویلتھ بنی ہے، تو جو تنزل تھا وہ پھر اگریشن میں گیا۔ اگریشن جو تھا وہ اچھا ہمیں ان وائٹس کے خلاف جانا ہے، اچھا ہم کو ان کو مارنا ہے، اچھا ہم کو جو کچھ بھی کرنا ہے یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ویشیس سائیکل بن گئی ہے کئی لوگوں کے اندر۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستانی جنگجو اپنے ملک سے غیر ملکی لڑائیوں میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں ان کی گھریلو تربیت کا بڑا ہاتھ ہے۔
ماں باپ اپنے بچے کو یہ سکھائیں کہ محبت ایک دوسرے کی، کمپیشن ایک دوسرے کا، اور یہ ڈسپیرٹی آف منی ہے، جن کے پاس کم ہوتا ہے وہ زیادہ اگریشن کی طرف جاتے ہیں، زیادہ اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ہم کسی طرح ان کے پاس کیوں ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ بلیم دینے کے لیے انسان کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں ایسے حالات ہیں تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیا پرابلم ہو رہا ہے۔ بلیم باہر والوں کو دینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا ہے، جو یہ بچہ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، تو وہ ڈائریکشن چینج کرنے سے ڈائریکشن دنیا کی چینج ہو۔
یہ تھی نیو یارک میں سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر ریحانہ لطیف۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں، ہم اپنا کام خود کر سکتے ہیں، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، اس سے بڑی نعمت کیا ہے۔
عروسا کا حوصلہ بلند ہے، مگر عروسا اور ان جیسے دیگر افراد کی زندگی عمومی طور پر انگنت مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بسنے والے پستہ قد افراد ان مسائل کا دن رات ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ معاشرے میں امتیازی سلوک، محفلوں میں مذاق کا سامنا، جہاں جاتے ہیں لوگوں کی مانی خیز اور طنزیہ مسکراہٹیں ان کا پیچھا کرتی ہیں۔ کچھ لوگ تو ان پر فقرے کسنے سے بھی نہیں چوکتے۔ پستہ قد افراد کی بلند حوصلوں کے پیچھے چھپا یہ درد عام لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔
چاروں بہن بھائی ہیں، ہم لوگ شارٹ ہائٹڈ ہیں، بھائی ہیں، گریجویشن کرا ہوا ایک بھائی نے، بڑے ہیں، میرا ابو ہیں، ماشاء اللہ ان کی وجہ سے ہمیں اتنی وہ طاقت ملی ہے، تعلیم دی ہمیں، یہ نہیں کمزور نہیں سمجھایا کہ باہر جاؤ گے تمہیں کوئی ایسا بولے گا، تمہیں ایسا کوئی بولے گا، یہ نہیں بولا انہوں نے، بولا باہر جاؤ لڑو۔ ہم چاروں بہن بھائی ایک سائز کے، مطلب ہم اپنے فادر پہ گئے۔
سنوبر نے آئی کام کیا ہے، لیکن بقول ان کے وہ ملازمت کی تلاش میں جہاں بھی گئیں وہاں انہیں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔
مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کیا جاب کریں گے، اگر جاب ہے تو ہمارے پاس میٹ کی ہے، کیا وہ ڈگری ہم نے اس لیے حاصل کی ہے، ہمارے ماں باپ نے اس لیے پڑھایا ہے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی اسکول میں اپلائی کیا تو مجھے کہا گیا کہ تو آپ خود بچی ہیں، آپ کو دیکھ کے تو بچے ہوٹنگ کریں گے، مذاق بنائیں گے، کیا میں معاشرے کا حصہ نہیں ہوں۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق سندھ میں 10,000 سے زائد پستہ قد افراد بستے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر نسرین اسلم شاہ کا دامن پستہ قد والے ایسے تمام انسانوں کے لیے بہت وسیع ہے۔
ان کے سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بے روزگاری کا ہے، تو ایسی صورت میں ہم نے پھر یہ کیا کہ اپنے ان کے لیے ہم نے سوچا کہ ٹک شاپ کھولی جائے۔ ٹک شاپ پہ تقریباً 20,000 روپے خرچہ آتا ہے۔ ہمیں یقین جانے ہمیں احساس ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس اس وقت 5 ٹک شاپ تیار ہو گئی ہیں، جس میں 2 ٹک شاپ جو ہے ہم نے کھول دیے۔
ڈاکٹر نسرین اور ان کی ٹیم کی قائم کردہ ٹک شاپ میں سے ایک شاپ چلانے والے عادل جمال کی عمر 32 سال ہے۔ وہ پہلے معاشرے میں درپیش مسائل کی وجہ سے مایوس تھے مگر اب خوش ہیں۔
کمپنیوں میں جاتا تو وہ ہمیں ڈانٹ کے بیٹھا دے، بھائی آپ کیا کرو گے، آپ کا تو ہائٹ چھوٹا ہے تو آپ تو ٹیبل پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ جائے۔ تو ہمیں واپسی کر جاتا تھا تو پھر ہمارا دل چھوٹا ہوتا۔ اس میں پہلے یہ میں چھوٹے ٹھیے پہ لگایا تھا، اب یہ کہ میں نے کیبن میں کر لیا ہے ٹک شاپ پہ، تو یہ ہمیں یعنی کہ آگے تبدیلی آ گئی اس کو بہت، تو ہم چاہ رہے ہیں اس کو اور آگے بڑھائیں۔
حقوق کے انسانی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایسے طبقات جنہیں امتیازی سلوک کا سامنا ہے، انہیں تھوڑی حوصلہ افزائی اور سپورٹ مل جائے تو ان کی محرومیاں کم ہو سکتی ہیں۔ وسیم صدیقی، اردو ویو نیوز، کراچی۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ کوئٹہ سے اغوا کیے جانے والے ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی بازیابی کے لیے ساتھی ڈاکٹروں نے سرکاری ہسپتالوں میں غریب مریضوں کو دیکھنے کے لیے قائم کردہ او پی ڈیز کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا ہے، جسے بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈاکٹروں کی ہڑتال سے لوگوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں بتا رہے ہیں کوئٹہ سے ہمارے نمائندے ستار کاکڑ۔
کوئٹہ سے اغوا کیے جانے والے ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو 26 روز گزرنے کے بعد بھی بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ اپنے ساتھی کی بازیابی کے لیے دیگر ڈاکٹروں نے تمام سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈی کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا ہے، جس سے کوئٹہ اور صوبے کے دیگر علاقوں سے ان اسپتالوں میں علاج کے لیے آنے والے مرد و خواتین مریضوں کو بے پناہ مشکلات کا سامنا ہے۔ منگل کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں صوبے کے مختلف علاقوں سے ان اسپتالوں میں آنے والوں میں سے ضلع مستونگ سے تعلق رکھنے والے علی احمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
ہم لوگ جو ہے 3 دن سے آ رہے ہیں، تو ہم لوگ ابھی سردی میں آ رہے ہیں، ادھر کوئی ڈاکٹر موجود نہیں ہے، یہ لوگ ہم لوگ ساتھ ہیلپ نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ یہاں پہ جو ہے بہت دور دور سے آتے ہیں، اگر یہ ڈاکٹر لوگ ڈیوٹی کے بعد اپنا احتجاج کرے تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی ان لوگ کے ساتھ ہوں گے۔
مسلم باغ سے گردے کے آپریشن کے لیے آنے والے عبد الوہاب کہتے ہیں،
گردے میں پتھری ہے نا، اس کا تاریخ بھی دیا ہوا ہے، 2 تاریخ دی ہے، 2 تاریخ میں اس کے داخلے دیا اور آپریشن کے تھے، آج جواب دن ہے، میں ادھر اسپتال میں پڑا ہوں، میرے جانے آنے میں ہمارے ساتھ اتنا خرچے بھی نہیں ہے، جو بھی پرائیویٹ اسپتال یہ سارے کھلے ہیں، بڑا لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں، غریب لوگ جو ہیں تڑپ پڑا ہے۔
سری شوران سے تعلق رکھنے والے عدیت اللہ کا کہنا ہے،
سری شوران سے آیا ہوں سر، 3rd دن ہماری جیسے ہی پڑا ہوئے، چلو ڈاکٹر لوگ ہے اوغا ہوا ہوئے صحیح ہے، باہر کیوں لوگ اتنا پیسے لیتے، سارا پرائیویٹ جگہ میں بیٹھتے ہیں، تنخواہ نہیں لے رہے 20 دنوں سے، کیوں لے رہے تنخواہ، جاؤ 800 روپیہ فیس ہے، 1000 روپیہ فیس ہے، کس لیے لیتے ہیں ڈاکٹر، دیکھو 15 دن سے ادھر مریض تڑپ رہے، آؤ دیکھو ٹراما سینٹر میں کیا حال ہے۔
سیول اسپتال میں قائم او پی ڈی کے انچارج میوا خان نے بتایا کہ او پی ڈی میں 36 ماہر ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، جو گرمیوں میں ہر روز تقریباً 3000 اور سردی کے موسم میں لگ بھگ 1000 کے قریب مریضوں کو روزانہ دیکھتے ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی بازیابی کے لیے حکومت اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائے گی، اور اس مقصد کے لیے 2 کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں جنہوں نے تحقیقات کرنے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ پولیس نے بعض مقامات پر چاپے بھی مارے ہیں۔ حکومت جلد ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے رہنما ڈاکٹر کلیم اللہ مندوخیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران صوبے میں بدامنی کے باعث تقریباً 30 سے زائد ڈاکٹروں کو تاوان کی ادائیگی کے لیے اغوا کیا گیا، بدامنی سے تنگ آ کر تقریباً 100 ماہر ڈاکٹر اس صوبے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔ بلوچستان کے 34 اضلاع میں سے تقریباً 28 اضلاع میں سرکاری اسپتال ہیں، ان میں سے 50% سے بھی کم اسپتالوں میں او پی ڈی کی سہولت موجود ہوتی ہے، جہاں صرف مرد ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاملات پر کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں امریکہ میں ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ فی الحال تو بات چیت کلی طور پر تکنیکی نوعیت کی ہے، اس کے نتائج کا انحصار ان فیصلوں پر ہوگا جو اس ماہ کے اواخر یا آئندہ ماہ کیے جائیں گے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی معیشت کا انحصار ایک دوسرے پر ہے، اس لیے بات چیت کے کامیاب ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس بارے میں آئی ایم ایف کے سابق آفیسر ڈاکٹر زبیر اقبال اور شکاگو یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر ظفر بخاری کی وائس آف امریکہ سے بات چیت پر مشتمل انجم ہیرل گل کی رپورٹ۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے ساتھ تجارتی تنازع کے اختتام کے بارے میں خاصے پر امید نظر آتے ہیں، مگر کیا یہ بات چیت کامیاب ہوگی؟ اس بارے میں ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں،
اس وقت یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ پیورلی ٹیکنیکل قسم کی میٹنگز ہیں، اس کے بعد دونوں ملک جو ہیں اپنی اپنی پوزیشنز بنائیں گے اور پھر اس مہینے کے اینڈ پہ یا اگلے مہینے کے شروع میں پالیسی میٹنگز ہوں گی جس میں فیصلے کیے جائیں گے، تو یہ فیصلہ کرنے والی میٹنگز نہیں ہیں۔
دوسری جانب پروفیسر ظفر بخاری کے نزدیک،
امریکہ کا چائنا کے اوپر جو ڈیپینڈنس ہے وہ ان کا کنزیومر لیول کے اوپر جو ہے تقریباً کافی ڈیپ روٹیڈ ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ آج امریکن کنزیومر جو چائنیز مینوفیکچرڈ گڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو بیسک ہیومن نیسیسٹیز آتی ہیں، خاص طور پہ 100% الیکٹرانکس آ جاتے ہیں، فرنیچر آ جاتا ہے، کلوتھنگ آتی ہے، اور بہت سارے ایسے پروڈکٹ ہیں جو کہ آپ اگر جا کے دیکھیں تو 80-90% دے آر مینوفیکچرڈ ان چائنا۔ چائنا کے اوپر بات کرتے ہیں تو چائنا کی ڈیپینڈنس امریکہ پہ ایسے ہے کہ چائنا کو ایک دنیا کی 25% کنزیومر مارکیٹ ملی ہوئی ہے، اور اس میں چائنا کی اپنی انڈسٹری بھی جو چلتی ہے وہ اس لیے چلتی ہے کہ امریکن کنزیومر بھی اس کو لیتا ہے اور امریکن بزنس کے لیے بھی جو ہے ایک چائنیز پروڈکٹ وہ بڑی ویلیوبل ہے۔
مگر کیا دنیا کے لیے یہ مذاکرات اہمیت رکھتے ہیں اور خاص طور پر ان دونوں ملکوں کی معیشتوں کے لیے؟ اس بارے میں ڈاکٹر زبیر اقبال کا کہنا ہے،
یہ نیگوشیشنز ایسے وقت پہ ہو رہی ہیں جب دنیا کی اکانومی کافی کمزور ہوتی جا رہی ہے اور خاص طور پہ چین کی اکانومی کافی کمزور ہے، اور اس کا بڑے اثرات امریکہ پر بھی ہوں گے۔ اگر یہ ریسٹرکشنز لگی رہیں تو پھر اس کی وجہ سے تمام دنیا میں بڑے اثرات ہوں گے، اس لیے دونوں ملکوں کے یہ انٹرسٹ میں آتا ہے کہ وہ یہ نیگوشیشن جو ہو رہی ہیں ان کو کسی حد تک کامیابی کی صورت میں حل کرنے کی کوشش کریں۔
اسی سوال کے جواب میں پروفیسر ظفر بخاری کا کہنا تھا،
دیکھیں دونوں ملکوں کی اکانومیز کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کا لنک جو ہے وہ دنیا کے ساتھ بھی اس لیے لگتا ہے کہ آج کل کی جو دنیا ہے اس کے اندر ایک کنسپٹ ہے انٹر ڈیپینڈنس کا۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو کہ 100% کسی بھی پروڈکشن میں یا کسی بھی پروڈکٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ ہو، تو ہمارے ہاں ہمیشہ انٹر ڈیپینڈنس رہے گی۔
سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات چیت کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے؟ اس بارے میں ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ سیاسی اثرات اور مضمرات بالکل ہیں،
امریکہ اور چین اس وقت بیلنس آف پاور کے ایشو میں بہت مصروف ہیں۔ جو بیلنس آف پاور ہے وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ چین بڑی حد تک امریکی پوزیشن پہ انفلوئنس کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس کو ہٹانے کے لیے ضروری تھا کہ چین کو کمزور کیا جائے۔
پروفیسر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ دونوں جانب کے پالیسی ساز کسی ایسے سمجھوتے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے جو دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔
ایٹ دا سیم ٹائم امریکن پالیسی میکرز بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ چائنا کو کے ساتھ کمپیٹ کرنا، خاص طور پہ دوسری مارکیٹس میں، ساؤتھ امریکہ اور افریقہ اور دوسرے پارٹس آف ایشیا میں امریکن کمپنیز کے لیے بہت بڑا ہمیشہ سے چیلنج رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں وہ ایسے اس قسم کے وہ نیگوشیشن میں جانا چاہیں گے جہاں پر کہ دونوں کا بینیفٹ ہو۔
پروفیسر بخاری کہتے ہیں کہ بات چیت کے کامیاب ہونے کے اثرات براہ راست امریکی مانیٹری پالیسی پر مرتب ہوتے ہیں، جو کہ آگے چل کر شرح سود اور دیگر بہت سی باتوں کا تعین کرے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کے سیاستدانوں میں اس بات پر بحث جاری ہے کہ برطانیہ کو یورپی یونین سے کس انداز میں علیحدہ ہونا چاہیے اور کیا اسے علیحدہ ہونا بھی چاہیے یا نہیں۔ تاہم اس بات کے آثار بڑھ رہے ہیں کہ برطانیہ بغیر کسی معاہدے یہ سمجھوتے کہ خود بخود یورپین یونین سے نکل جائے گا۔ یورپین یونین سے برطانیہ کے علیحدگی کے لیے حتمی تاریخ 29 مارچ ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے ہنری رجویل کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
برطانیہ کی یورپین یونین سے علیحدگی کے حوالے سے تناؤ کی کیفیت سڑکوں تک پھیل گئی ہے اور اس کے حق میں اور مخالف دونوں فریقین احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ پیر کی صبح اس حوالے سے افراتفری کی ایک کیفیت دیکھی گئی جب 100 کے لگ بھگ ٹرکوں نے بریکسٹ پر کوئی سمجھوتا نہ ہونے کے حوالے سے ایک ڈرل میں حصہ لیا۔ ایک غیر مستعمل ایئر فیلڈ پر ٹرکوں کے قافلے کی قطاریں 30 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ڈوور کی بندرگاہ تک جا پہنچیں۔ اس راستے سے ہر روز 10,000 ٹرک گزرتے ہیں۔ اس ڈرل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ کسٹمز یا سیکیورٹی کے حوالے سے کسی تاخیر کے سبب ٹریفک لائنیں 50 کلومیٹر تک پھیل جائیں گی۔ ڈوور پارلیمانٹ کے رکن چارلی الفیکے کہتے ہیں،
Well, I welcome the Department for Transport ramping up Brexit preparations, but this trial is on far too small a scale.
میں محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے بریکسٹ کی تیاریوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، تاہم یہ ڈرل بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ہے۔ برطانیہ کی یورپین یونین سے 29 مارچ کو حتمی علیحدگی برطانوی قانون میں درج کی جا چکی ہے، تاہم وزیر اعظم تھریسا مے کی جانب سے علیحدگی کے حوالے سے پارلیمان سے ایک بل پاس کرانے کی کوشش میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
We're continuing to work on further assurances, on further undertakings from the European Union.
تھریسا مے کہتی ہیں، ہم یورپین یونین سے مزید یقین دہانیوں اور مزید اقدامات کے حصول کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دریں اسنا برطانوی معیشت سست روی کا شکار ہو گئی ہے اور اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ترقی کی شرح 0.1% رہی۔ بریکسٹ اور عالمی تجارتی کشیدگیوں کے باعث تمام تر یورپ کی معیشتیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فرانس میں حکومت کے مخالف احتجاجی مظاہروں کے باعث اقتصادی ترقی میں گراوٹ پیدا ہوئی ہے۔ یہ تحریک برطانیہ تک پھیل گئی ہے۔ بریکسٹ کے حامی پیلے رنگ کی جیکٹیں پہن کر پارلیمان کا گھیراؤ کرتے ہوئے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریفرنڈم کے نتائج کو حتمی قرار دیا جائے۔ مظاہرین میں سے ایک فرد جیکی ہارکنز کا کہنا ہے،
We want Brexit and we want it delivered now. We didn't vote for any half measures. We voted out and we should be out.
وہ کہتی ہیں، ہمیں بریکسٹ چاہیے اور ہم چاہتے ہیں یہ اسی وقت ہو۔ ہم نے کسی نصف اقدام کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے باہر نکلنے کے لیے ووٹ دیا اور ہم باہر ہی نکلنا چاہتے ہیں۔ تاہم ریفرنڈم کے بعد ہونے والے عوامی آراء کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ لوگ یورپین یونین کے اندر رہنے کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ ان جائزوں کے مطابق یورپین یونین میں رہنے کی حمایت 54% ہے، جبکہ 46% اب بھی علیحدگی چاہتے ہیں۔ یوں کچھ لوگ مطالبہ کرنے لگے ہیں کہ اس بارے میں ایک مرتبہ پھر ریفرنڈم منعقد کیا جانا چاہیے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کی قانون ساز سارا ہینسن ینگ نے اپنی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ آسٹریلیا میں پلاہ نیلنے کی کوشش کرنے والی اس سعودی عورت کی مدد کرے جو اس وقت تھائی لینڈ میں گرفتار ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
رحاف محمد القونن، جس نے خود کو ایئرپورٹ کے اپنے ہوٹل کے کمرے میں بند کرنے کے بعد یہ مطالبہ کیا تھا کہ اسے اقوام متحدہ کے کسی اہلکار سے ملنے کی اجازت دی جائے، اس وقت پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی زیر حفاظت ہے۔ جنوبی آسٹریلیا کی سینیٹر سارا ہینسن یونگ نے کہا،
I call on the Australian government today to offer her a helping hand. Once the UN has completed their
میں آج آسٹریلوی حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس خاتون کے لیے مدد کی پیشکش کرے۔ جب اقوام متحدہ اپنی تفتیش مکمل کر لے گا اور جب وہ یہ اندازہ لگا لیں گے کہ وہ پناہ گزین کے طور پر کس زمرے میں آتی ہے، تو اس کے بعد اسے کوئی ایسی جگہ درکار ہوگی جہاں وہ جا سکے۔ وہ تھائی لینڈ میں قیام نہیں کر سکتی۔ یہ آسٹریلیا کے لیے ایک درست کام کرنے کا، پریشانی کی شکار اور ایک ایسی عورت کی مدد کرنے کا موقع ہے جسے حفاظت اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب نوجوان عورتوں اور لڑکیوں کے لیے اکثر اوقات ایک سخت اور غیر محفوظ جگہ ہے۔ یہ الفاظ تھے جنوبی آسٹریلیا کی سینیٹر سارا ہینسن یونگ کے۔ 18 سالہ رحاف ایک خاندانی تعطیل کے دوران کویت سے فرار ہوئی تھی اور ہفتے کی رات سوران بھومی ایئرپورٹ پر پہنچی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا خاندان سخت ہے اور یہ کہ اسے ڈر ہے کہ جب وہ کسی سعودی جیل سے باہر آئے گی تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کو اس کے کیس کی جانچ میں لگ بھگ 5 سے 7 دن لگیں گے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سن 2016 میں سعودی عرب کی شاہ فیصل یونیورسٹی میں محققین نے اس تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس ملک میں زیر زمین پانی ایک شرح میں ختم ہو جائے گا۔ صورتحال اب بھی خراب ہے، تاہم بعض تاجر ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ پانی کا ہر قطرہ بچایا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کے کیوین اینوکس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
سائنسدانوں نے پانی کی کمی کا حل یہ نکالا ہے کہ انہوں نے ایسے پودے اگانا شروع کر دیے ہیں جو ریگستان میں پانی کے بغیر اگتے ہیں۔ یہ پودے چار دیواری کے اندر اگائے جاتے ہیں اور سعودی عرب کے ریگستانوں کے مقابلے میں انتہائی سبز ماحول مہیا کرتے ہیں، اور پانی کی محدود دستیابی کی صورت میں ہو سکتا ہے یہ مستقبل میں کاشتکاری کا طریقہ بن جائے، جسے ہائیڈروپونکس کہا جاتا ہے۔ مہدی السنابیر اسمارٹ روف ٹاپ گرین ہاؤس فارم کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں
What makes hydroponic farming better than regular farming is that we save 90% of irrigation water and 80% of the fertilizers.
پانی کے بغیر کاشتکاری کو روایتی کاشتکاری سے بہتر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 90% زرعی پانی اور 80% کھاد کی بچت ہوتی ہے۔ اس میں فصل بھی جلد حاصل ہوتی ہے اور کیڑے مار دواؤں کا استعمال بھی کم ہوتا ہے۔ میں نے اپنے تجربات شروع کیے تو پہلے مختلف طرز کی سبزیاں اگائیں جن میں کھیرا، ٹماٹر، سلاد اور بروکلی وغیرہ شامل تھی، اور اسی سے مجھے حوصلہ ہوا کہ کاشتکاروں کی مدد کی جائے۔ چنانچہ اب انہوں نے کسانوں کی مدد کی ہے اور سعودی عرب کے مشرقی صوبے میں 7 انتہائی کامیاب فارم قائم کیے ہیں جہاں پانی کے بغیر کاشتکاری ہوتی ہے۔ احمد عبد ربانبی بھی ایسے ہی فارم کے مالک ہیں۔
One of the products we planted is the European lettuce. It needs protection and suitable atmosphere to be
farmed. ایک چیز جو ہم نے اگائی وہ تھی یورپی سلاد۔ اس کے لیے محفوظ اور مناسب ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے درجہ حرارت، نمی اور پانی سمیت تمام چیزیں مہیا کی اور نتائج شاندار نکلے۔ بہت سی فصل حاصل ہوئی اور کیڑے مار دوائیں بھی استعمال نہیں کرنی پڑی۔ علی صالح یہاں سبزی خریدنے آئے ہیں۔
I came here to buy a product that is chemical free so I can eat with no fear from the pesticides or anything else.
And میں یہاں ایسی چیزیں خریدنے آیا ہوں جن پر کیمیکل نہ چھڑکے ہوں اور ہم بلا خوف کھا سکیں، جسے پانی سے سینچا گیا ہو اور جو 100% صاف ہو۔ خریدا اور کھا لیا، دھونے کی ضرورت نہیں۔ سعودی حکومت نے زراعت اور پانی کی تحقیق پر سن 2017 میں 24 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ حصہ ہے سعودی عرب کے اس منصوبے کا جس کا مقصد اس ملک کا انحصار تیل کی دولت پر کم کرنا اور پانی کی شدید کمی کو دور کرنا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ایک پرائمری اسکول کے اندر کام کرنے والے ایک مزدور نے اپنے ہتھوڑے سے اسکول کے 20 بچوں کو زخمی کر دیا۔ شہر شی چنگ کے ضلع کے اسکول کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ 49 سالہ مشتبہ شخص جائی اسکول کی مرمت اور دیکھ بھال کا کام انجام دیتا تھا اور اس کا کانٹریکٹ ختم ہونے والا تھا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مشتبہ شخص نے اس غصے میں طلبہ پر حملہ کیا کہ اس کا کانٹریکٹ دوبارہ کیوں نہیں کیا گیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ زخمی طلبہ کو ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکہ نے شام سے اپنی فورسز نکالنے کا ایک منصوبہ ترتیب دیا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کے متعلق میڈیا پر بہت بات کی جا رہی ہے۔ شام سے تمام امریکی فوجیوں کی واپسی پر یہ امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ داعش کے خلاف جنگ لڑنے والے تمام فوجی واپس نہیں بھیجے جائیں گے۔ پیر کے روز پینٹاگون کے ترجمان کمانڈر شان رابرٹسن کا کہنا تھا کہ اب انخلا پر عمل ہو رہا ہے۔ اس کے طریقہ کار حالات کی بنیاد پر ہے اور انخلا کا تعلق کسی خاص وقت سے نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2000 امریکی فوجی انخلا کے پروگرام کا حصہ ہیں جو داعش کے خلاف جنگ میں شریک تھے۔ رابرٹسن نے کہا کہ پینٹاگون اس کے بارے میں سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے کسی مخصوص چیز پر بات نہیں کرے گا، لیکن موسم سمیت بہت سے عوامل اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ فوجی کتنی جلد اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پینٹاگون وقتاً فوقتاً شام سے فوجی ساز و سامان کی واپسی کے متعلق اپ ڈیٹ فراہم کرے گا۔ منظور شدہ فوجی انخلا کے طریقہ کار کا ذکر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک ٹویٹ کے چند گھنٹوں کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے پچھلے مہینے فوری طور پر شام سے فورسز کی واپسی کے لیے کہا تھا۔ اس فیصلے کے چند دن کے بعد سابق وزیر دفاع نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ٹرمپ نے 19 دسمبر کو ٹویٹر پر اپنی ایک ویڈیو پوسٹ میں کہا تھا کہ ہمارے لڑکے اور نوجوان خواتین، ہمارے لوگ، وہ سب واپس آ رہے ہیں اور وہ ابھی واپس آ رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ میکسیکو کے ساتھ جنوبی سرحد کو انسانی اور قومی سیکیورٹی کے بحران کے طور پر پیش کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے تاکہ قانون سازوں کے ساتھ سرحدی دیوار کے لیے فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے مدد حاصل کی جا سکے۔ اس بحران کے نتیجے میں کاروباری حکومت کو بند ہوئے آج 18واں روز ہے۔ ٹرمپ جمعرات کے روز سرحد کا دورہ کرنے سے پہلے آج منگل کے روز ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی تقریر سے پہلے نائب صدر مائک پینس نے پیر کے روز اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے زور دیا کہ سرحد پر حقیقتاً ایک بحران ہے اور ڈیموکریٹس پر الزام لگایا کہ وہ کاروباری حکومت کھولنے کے لیے مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس اور امیگریشن کے وکلا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا اس مسئلے پر موقف درست نہیں ہے اور وہ سرحد پر دیوار کے تنازع کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ہنگامی صورتحال نافذ کرنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ میکسیکو کے ساتھ امریکی جنوبی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے اپنے مقصد کو پورا کر سکیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
خواتین کے سیگمنٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ آج ہم آپ کو گفتگو سنوا رہے ہیں نیو جرسی میں قائم معمر افراد کو گھریلو ملازمین فراہم کرنے والے ایک ادارے اپنا گھر کی فاؤنڈر اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نسیمہ احمد کی، جن کا ادارہ نیو جرسی میں پاکستانی، جنوبی ایشیائی اور مسلم کمیونٹی کے معمر افراد کو دوسرے مقامی اداروں کی نسبت کم اجرت پر ان کے گھر میں اور ہسپتالوں اور کلینکس میں ان کی زبان اور ثقافتی اقدار سے واقف مددگار فراہم کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کو ایک انٹرویو کے دوران نسیمہ احمد نے اپنے ادارے کی خصوصی سروسز پر اور اس کے قیام کی وجوہات پر روشنی ڈالی۔
بائی پروفیشن میں ڈائریکٹر آف فائنینس تھی، لیکن میری ایک پرسنل ٹریجڈی ہوئی تھی۔ میرے ہسبینڈ 5 سال پہلے ہی واز ڈائگنوسڈ وتھ برین کینسر انفارچونیٹلی، تو میں ان کی لاسٹ 2 ایئرز ان کی زندگی کی میں ان کی سول کیئر گیور تھی، تو مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ کتنی مشکلیں اور کتنے سٹرگلز ہیں کہ جب آپ کے گھر پہ آپ کے لوڈ ون بیمار ہو جاتے ہیں تو کتنی مشکلات سامنے آتی کہ کوئی اچھا کیئر گیور ملے جس پہ آپ اپنے لوڈ ون کو بھروسہ کر سکیں اور وہ سب۔ انفارچونیٹلی جب میرے ہسبینڈ کی فوت ہو گئی، اس وقت تک مجھے یہ چیز اتنی قریب ہو گئی تھی میرے دل سے کہ مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہماری کمیونٹی میں بھی کتنی کمی ہے ایسے لوگوں کی جو گھر پہ آ کے ہمارے بزرگ کو یا ہمارے بیمار لوگوں کو ہیلپ کرے۔ اور جب اپنے لوگ آتے ہیں اپنی کمیونٹی کے، وہ پیشنٹ کے لیے بہت ہیلنگ ہوتا ہے کیونکہ پیشنٹ کو ایک کمفرٹ زون رہتا ہے۔
نسیمہ احمد نے اپنا گھر کی افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا،
اٹ ہیز بین ویری ویل ایکسپٹیڈ ہمارے پاکستانی انڈین کمیونٹی میں، کیونکہ یہ ایسی اسپیشل سروس ہے جو کہ آپ کو لوکل ہوم کیئر ایجنسیز نہیں دیتی ہیں۔ جب آپ لوکل ہوم کیئر ایجنسیز کو بلائیں تو وہ کسی کو بھی بھیج دیتے ہیں جو کہ سرٹیفائڈ ہیں، لیکن ہماری ڈفرنس یہ ہے کہ ہم انہی کو بھیجتے ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں سے رابطہ کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں، اور اگر ہمارے بزرگ میل ہیں اور ان کو یہ کمفرٹیبل نہیں ہے کہ کوئی فیمیل آ کر ان کی کیئر کرے تو پھر ہم میل بھیجتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کی باتیں کر سکتے ہیں انٹرسٹ کے، پاکستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، یا اگر ہم عورتیں ہوم ہیلتھ ایڈ اپنی خاتون کے لیے، بزرگ خاتون کے لیے بھیجتے ہیں، وہ آپس میں بہت کچھ ڈسکس کر لیتی ہیں، نماز ساتھ پڑھ لیتی ہیں، تو ہمارے گھر پہ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ اور ہم نے ریسرچ بھی شو کیا کہ جب ان کو اس طرح کی کیئر ملتی ہے وہ بیٹر ہونے لگتے ہیں آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی میموریز پاکستان انڈیا کی واپس آتی۔
نسیمہ احمد نے کمیونٹی کی جانب سے اپنے ادارے کے فیڈ بیک کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
فیڈ بیک از امیزنگ۔ جس بھی ایونٹ پہ ہم جا کر اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، دے ہیو بین ویری ویری ایکسپٹنگ کہ بھائی اس چیز کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا یاسمین، ہمارے بزرگ بھی نہیں چاہتے کہ وہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جائیں۔ یو نو ایک پوائنٹ آتا زندگی میں، آپ اپنے بستر پہ آرام سے بیٹھے ہو، اپنے صوفے پہ ٹی وی دیکھ رہے ہو، پھر آپ کو اٹھا کر کے کوئی اڈلٹ ڈے کیئر پہ لے جائے یا نرسنگ ہوم پہ لے جائے۔ یو نو جب ان کو گھر پہ اتنی کیئر ملتی، آپ کی ہاسپٹلائزیشن کم ہو جاتی ہیں، آپ کے فال رسک کم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے یو نو اٹ ہیز اٹس سم تھنگ دیٹ از ویری مچ نیڈیڈ اور اس کو ایکسیپٹ بہت اچھی طرح کیا جاتا ہے اور ہمارے پاکستانی فیملیز بچے جو افورڈ کر سکتے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ بہت سارے بچے اپنے پیرنٹس پہ ہزاروں ہزار خرچ کرنے کو تیار رہتے ہیں ان کی سیفٹی.
افغان جنگ کو 17 سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے. ان برسوں میں افغان طالبان کمزور ہوئے یا مضبوط, اس کا جائزہ لے رہے ہیں اسد حسن.
معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ سال 2001 میں امریکی حملے کے فوراً بعد منتشر ہونے والے طالبان 2019 میں پہلے سے زیادہ منظم ہیں.
جہاں تک تعلق ہے ان کا, آپ 2001 کی بات کر رہے ہیں, اسے کہتے ہیں یہ کمپلیٹلی شیٹرڈ تھے, ڈس آرگنائز تھے, ان کو ان کے فورسز جو ہیں وہ بالکل آپ کہہ لیجیے کہ ڈسپرس ہو چکی تھی, اور لارج ایریا ان کے لیڈر پاکستان میں جو آئے بھاگ کے وہاں سے وہ ہم نے پکڑ پکڑ کے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے کیے. اب یہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے میں ایک فورس جو ہے وہ پلاننگ بھی اس کی درست ہو جاتی ہے, اس کی آرگنائزیشن مضبوط ہو جاتی ہے.
میر وائس افغان افغانستان سے تعلق رکھنے والے صحافی ہیں جو لندن میں مقیم ہیں اور ایک خبر رسانی ادارہ چلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سال 2001 اور سال 2019 کے طالبان میں جو بات مشترک ہے وہ ہے ان کا مضبوط ہونا. ان کے بقول افغان طالبان وسائل کے اعتبار سے آج زیادہ مستحکم ہیں.
دیکھیے 2001 کی طالبان 2001 ہی میں پاور فل تھے اور 2019 اور 2018 کی طالبان 2018 میں پاور فل ہے, لیکن ایک تو یہ ہے اسی وقت طالبان کے پاس اتنی ہی زیادہ ریسورسز نہیں تھی جتنے اب موجود ہیں. مختلف راستے ہیں, ڈرگز ہے.
میر وائس کہتے ہیں کہ افغان طالبان خطے کے ممالک ہی نہیں پوری دنیا سے وابستہ نظر آ رہی ہیں.
انہوں نے اپنی راستے چائنا سے بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنی تعلقات وہ روسیا سے بھی بنائی ہوئی ہے اور وہ ان کی ایک بڑی آفس چل رہا ہے, پوری دنیا کے ساتھ ان کی وابستگی ہے.
سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ ان 17 برسوں نے طالبان کو بھی بہرحال تبدیل ضرور کیا ہے. آج وہ پہلے جیسے سخت گیر نہیں رہے, خواتین کی تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے اور اپنے لوگوں کو انگریزی زبان اور جدید ٹیکنالوجی سیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں.
وہ ڈفرینس ہے وہی 2001 کے طالبان میں سے. مثلاً اب کی طالبان وہ بڑی واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں لیڈیز ایجوکیشن سے. اب کی طالبان یہ کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسٹرکشن اداروں سے یا این جی او سے. اب کی طالبان یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی اسکول سے ان کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اب کی طالبان اور اس وقت کی طالبان میں دو بڑی اور فرق بھی یہ ہے کہ اب کی طالبان سیولائز ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ طالبان میں بغیر داڑھی کی طالبان بھی موجود ہے اور وہ کابل میں پھر رہا ہے. اس کے طالبان کی کئی لیڈرز اب آپ کے ساتھ انگلش میں بات کرتے ہیں, انہوں نے سٹڈیز کی ہے. وہ جا کر میں جانتا ہوں طالبان کی لیڈرشپ میں سے لوگوں نے یہ کیسی سٹڈیز کیا ہوا ہے, وہ پڑھ رہا ہے.
چودھری نعمان ظفر واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان 17 برس پہلے کی نسبت آج زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے ہیں. مذاکرات کی میز پر ان کے ساتھ امریکہ سمیت بڑے ملکوں کا موجود ہونا ان کی حربی صلاحیتوں کا اعتراف ہے. داعش کی خطے میں موجودگی سے خطرات کے پیش نظر ایران اور چین جیسے ملک ان کو کھل کر فوجی امداد فراہم کر رہے ہیں.
2001 کے طالبان نمبر ایک اس وقت سفارتی طور پر بالکل اکیلے تھے. اب کے جو طالبان ہیں وہ سفارتی طور پر ان کو سپورٹ مل رہی ہے اور ان کو ریکگنائز کیا گیا ہے کہ یہ ایک اکائی ہیں.
میر ویس اس نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طالبان کی صفوں میں نیا خون متواتر شامل ہوتا رہا ہے اور آج بھی جوانوں کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے. نعمان ظفر کا کہنا ہے کہ سال 2001 میں طالبان کو صرف پاکستان, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے تسلیم کر رکھا تھا. اب دنیا کے بڑے ممالک ان کو سیاسی قوت مانتے ہیں. جنرل امجد شعیب کہتے ہیں کہ دنیا میں پچھلی 2 دہائیوں میں آنے والی بڑی تبدیلیوں پر طالبان نے خوب نظر رکھی ہے اور اپنے مفادات کو دوسرے ملکوں کے ساتھ وابستہ کیا ہے.
تو یہ جو وقت ہم نے دیا 17 سال کا, جس میں کہ آپ نے دنیا میں بے شمار چینجز آئی ہیں, اس کے بعد یہ صرف کوئی 9/11 کا واقعہ نہیں جس سے آج دن تک پالیسیز چل رہی ہوں. اس کے بعد یوکرین ہو گیا, اس کے بعد سیریا کا قصہ نکل آیا, لیبیا کا نکل آیا. سو ایک ری الائنمنٹ بھی فورسز کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی مختلف ممالک کی, اور طالبان کے اس کے مطابق اپنے مفادات بھی وہ اپنے مختلف ملکوں کے ساتھ ملاتے گئے.
نعمان ظفر کے بقول طالبان جو سال 2001 میں ایک مسئلہ تھے اب مسئلے کا حل بن چکے ہیں.
افغانستان کی سٹیبلٹی کے حوالے سے جو چینج اب یہ آئی ہے کہ طالبان کو جیسا میں نے پہلے عرض کیا اب پارٹ آف سولوشن تصور کیا جا رہا ہے, اس وقت ان کو پارٹ آف پرابلم تصور کیا جا رہا تھا, تو یہ بہت بڑی تبدیلی ایک تو یہ آ گئی.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سفارتی, سیاسی اور حربی میدانوں میں کامیابی کے باوجود طالبان کابل پر قبضے کی قوت نہیں رکھتے. فضائی قوت کا فقدان ان پر یہ واضح کر چکا ہے کہ انہیں دنیا کے ساتھ مل کر ہی چلنا ہوگا. وہ بلا شرکت غیر اقتدار میں نہیں آ سکتے, البتہ کسی طرح کی سیاسی مفاہمت اور بندوبست ان کو اقتدار کا حصہ بنا سکتا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہان رنگ.